وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايحب احدكم اذا رجع الى اهله ان يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان قلنا نعم قال فثلاث ايات يقرا بهن احدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان رواه مسلم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے، یہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر کی طرف، گھر والوں کی طرف لوٹ کر کے آوے تو گھر کے اندر، گھر والوں کے اندر تین حاملہ موٹی اونٹنیوں کو پائے. دیکھو کتنی صفت آئی، ثلاثتین خلیفاتین، خلیف کی جمع ہے، خلیف واحد، خلیفاتن جمع، قطیف کے وزن پر ہے خلیف، حاملہ اونٹنی کو کہتے ہیں حاملہ اونٹنی. عظام کے معنی موٹی، فربا موٹی، اور سیمان کے معنی آتے ہیں فربا، بھراؤدار. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے اہل گھر والوں کے پاس لوٹ کر کے آوے تو گھر والوں کے اندر تین حاملہ بڑی موٹی اونٹنیوں کو پاوے. قلنا نعم، ہم نے عرض کیا، حضور ضرور، کون یہ نہیں چاہتا. دیکھو یہ سوال کیسا ہے، جیسے ابھی آپ کو پوچھا جائے کہ بھئی آپ ابھی مدرسے تشریف لائے ہیں، جب مدرسے گھر سے نکل کے آئے تھے تو اس وقت کے اوپر گھر میں کچھ نہیں تھا، چائے بسکٹ سے آپ فارغ ہو کے آئے، چائے روٹی سے. اب جب آپ گھر لوٹ کے جاوے تو کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ بریانی کا کھنچا تیار ہوئے؟ آپ کیا کہو گے؟ ارے ماشاءاللہ، کیا کہنا، میں مدرسے سے گھر جاؤں اور بریانی کے کھنچے تیار ہوئے، یہ تو ضرور ایسا ہونا چاہیے. تو کہا ایک آدمی گھر سے باہر کہیں نکلا ہوا ہے، اس وقت گھر میں کچھ نہیں تھا، اب اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر گھر لوٹ رہا ہے تو گھر میں کیا پا رہا ہے؟ تین اونٹنیاں. ایک تو اونٹنی عرب کا نفیس ترین مال، اور اسی کے اوپر ان کا کاروبار، سفر، ضروریات زندگی وابستہ، اور مزید یہ کہ وہ اونٹنی کیسی حاملہ. عرب میں حاملہ اونٹنی کی بہت قیمت تھی، بہت قیمت، کیونکہ اب یہ بیا ہے، اب یہ جو ہے بچہ دے گی اور اس کا بچہ ہوگا، دودھ دے گی، اضافہ ہوگا، اور مزید یہ کہ عظام بڑی اونچی نسل کی اور موٹی فربا تندرست. کا جب گھر سے نکلا تو گھر میں بکری بھی نہیں تھی، اور اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے گھر جا رہا ہے تو ماشاءاللہ تین فربا تندرست بڑی حاملہ اونٹنی اس کے گھر کے اوپر تیار موجود. تو یہ آدمی کیا کہے گا؟ میری تو لاٹری لگ گئی، میں تو کما گیا، صبح گھر سے نکلا تو کچھ بھی نہیں تھا اور اب جو گھر لوٹ کے جا رہا ہوں تو ارے ماشاءاللہ تین اونٹنیاں میرے گھر پر. تو خوش خوش گھر والوں کو جا کے پوچھے گا، یہ آئی کہاں سے؟ خسر ابا نے تو ہدیہ نہیں بھیج دی، یا مامو جان نے بھانجے کے لیے تو نہیں بھیج دی، یا نانا جان نے نواسے کے لیے تو ہدیہ نہیں بھیج دی، آئی کہاں سے ایک دم گھر میں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا اور سوال کر کے متوجہ فرمایا. قلنا نام، ہم نے کہا جی ہاں ضرور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین آیتیں، تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز کے اندر پڑھ لے وے، تین آیتیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز کے اندر پڑھ لیوے یہ اس کے لیے بہتر ہے تین حاملہ بڑی موٹی اٹنیوں کے مقابلے میں، تین حاملہ بڑی تندرست فربا اٹنیوں کے مقابلے کے اندر۔ دیکھیے کتنی بڑی بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائی کہ ایک آدمی ظاہری دنیاوی نعمت کے مل جانے کو کتنے قدر عظمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ مال مل گیا، دولت مل گئی، عزت مل گئی، برتن مل گئے، کھانا مل گیا، گاڑی مل گئی، جائیداد مل گئی، ارے اس سے زیادہ عظمت کی نگاہوں سے دیکھنے کی چیز کسی کو آخرت کی قرآن کی نعمت نصیب ہو جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز میں قرآن پڑھنے کی بات فرمائی۔ دیکھو تلاوت نماز میں اور غیر نماز میں بہت بڑا فرق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ کوئی آدمی نماز کے باہر خارج صلات اگر بے وضو تلاوت کرتا ہے زبانی، تو ہر ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی۔ دیکھو خارج صلات بغیر وضو زبانی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف پر کتنی نیکی؟ 10۔ اور اگر با وضو خارج صلات تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف پر 25 نیکی ملتی ہے۔ وضو کے ساتھ نماز کے علاوہ تلاوت کرے گا تو ہر حرف پر کتنی نیکی ملے گی؟ 25۔ اور نماز میں تلاوت کرتا ہے اور نماز بیٹھ کے پڑھتا ہے تو ہر حرف پر 50 نیکی ملے گی۔ بعض مرتبہ عذر کی وجہ سے آدمی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، پر نوافل نماز تو بغیر عذر کے بھی پڑھنے کی گنجائش ہے، ثواب کم ملے گا لیکن بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر نماز میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف پر کتنی نیکی؟ 50 نیکی۔ اور اگر نماز میں کھڑے ہو کر کے وہ تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف پر 100 نیکی۔ قیام کی حالت میں تلاوت کرتا ہے قرآن کی تو ہر حرف پر کتنی نیکی؟ 100 نیکی ملتی ہے حضرت علی کی روایت میں۔ اب بتلاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ استغفر اللہ کبھی گنے ہی نہیں۔ کتنے حروف ہے بسم اللہ میں؟ 19۔ کتنے حروف ہے؟ 19۔ یاد رکھنا اب آج کے بعد قرآن میں ہے نا علیہا 19، تو اس آیت کے ساتھ بہت سے مفسرین نے تطبیق دی ہے کہ جہنم کے داروغے بھی 19، بڑے بڑے فرشتے 19، جہنم کی چوکی داری کرنے والے، اور ان کے سردار کا نام کیا؟ جہنم کے 19 داروغے کے سردار کا نام
مالک۔
فنادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون۔ یہ آیت میں نام آیا نہیں مالک، کہ جہنمی لوگ اس مالک کو آواز دیں گے، اے مالک اللہ کو درخواست کرو کہ ہم کو موت دے وے تاکہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ تو مالک ایک مدت تک تو جواب نہیں دیں گے، بنداس سنتے بیٹھیں گے، پھر لمبے زمانے کے بعد جواب دیں گے، قال انکم ماکثون، تم کو جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو جہنم کے داروغے کی ذمہ دار کا نام کیا؟ مالک۔ اور جہنم کے اوپر بڑے بڑے فرشتے کتنے؟ 19۔ تو بعض مفسرین نے یوں نقطہ نکالا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19، جہنم کے داروغے 19۔ جو آدمی ہر کام میں بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ بسم اللہ کے ہر حرف کی برکت سے جہنم کے ہر ہر داروغے سے اس کی حفاظت کریں گے۔ نقطہ سمجھ میں آیا؟ بسم اللہ کے کتنے حروف اور جہنم کے داروغے کتنے؟ تو آدمی کو چوکیداروں سے ڈر لگا رہتا ہے. دارالحسن کے چوکیدار رات کو پکڑ لے وے, نام صبح میں حضرت کو دے دے وے کہ رات میں دیر سے گھومنے گیا تھا, یہ جو ہے رات کو ادھر ادھر گھومتا ہے داربان سے تو ڈر لگتا ہے. تو یہ جہنم کے 19 داروغے ہیں, وہ تو ڈرنے کی چیز ہے, وہ تو سزا دینے والے ہیں. تو جو آدمی ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کرے گا, اللہ بسم اللہ کے ہر حرف کی برکت سے جہنم کے ہر ہر داروغے سے یعنی 19 داروغے سے اس کی حفاظت کریں گے. اب نتیجہ نکالو, کسی آدمی نے نماز میں کھڑے ہو کر کے بسم اللہ پڑھی تو کتنی نیکی ملے گی؟ ارے ماہرین حسابیات بتلائیے, کسی آدمی نے نماز میں کھڑے ہو کر کے بسم اللہ پڑھی تو کتنا ثواب ملے گا؟ 1900 نیکی ملے گی. کتنی نیکی ملے گی؟ چونکہ ہر حرف پر 100 نیکی اور بسم اللہ میں کتنے حروف ہے؟ 19. تو کتنی نیکی ملے گی بسم اللہ پڑھنے پر؟ 1900 نیکی تو خالی بسم اللہ پڑھنے پر ملتی ہے. کتنی بڑی فضیلت, آپ اندازہ لگاؤ. تو نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے اوپر ثواب بڑھ جاتا ہے. اور قرآن میں کیا فرمایا گیا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ. پھر آگے پڑھو مقام محمود ہے, وہ آیت کا ہے, اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ یا ایوہ المزمل, پڑھو آگے, قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. معلوم ہوا کہ نماز میں قرآن کی تلاوت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اسی لیے اس حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا فرمایا؟ کہ کوئی آدمی اپنی نماز کے اندر 3 آیتیں پڑھے, یہ 3 حاملہ بڑی موٹی اٹھنی سے اس کے لیے بہتر ہے. کتنی بڑی فضیلت حدیث میں بیان فرمائی, اندازہ لگا. اس سے ایک سبق ہم کو یہ سیکھنے کو ملا, اہم ترین سبق, کہ باقی رہنے والی نیکی اور ثواب کو حاصل کرنے کی رغبت رکھو. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. یہ ہے باقی رہنے والی نیکی, قرآن کی تلاوت, ذکر, تسبیح, یہ ہے باقی رہنے والی نیکی. اس کے حاصل کرنے کی رغبت ہونی چاہیے, اس میں آدمی کا دھیان اور اس کی طرف آدمی کی توجہ ہونی چاہیے. دوسری ایک اہم بات سمجھو, حدیث شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا ہے مثال دے کر کے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مثال دے کر کے سمجھایا ہے, ورنہ دنیا کی اٹھنیاں تو اٹھنیاں, کوئی بھی چیز قرآن کی آیت کے برابر ہو نہیں سکتی. یہ تو حضور نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے, ورنہ دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز قرآن کی آیت کریمہ کے برابر نہیں ہو سکتی. اور اس زمانے کے اندر عربوں کے لیے نفیس ترین مال اونٹنی, حاملہ, موٹی, فربا. اسی لیے سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے مثال دی, ورنہ دنیا کی کوئی چیز قرآن کے برابر نہیں ہو سکتی. एक और बात समझो, दुनियावी मता के हासिल करने में मशगूल होने के मुकाबले में दीनी अम्र में मशगूल होना बेहतर है। दुनियावी मता के हासिल करने में मशगूल होने के मुकाबले में दीनी उमूर में मशगूल होना बेहतर है। कोई आदमी दुनिया की दौलत, दुनिया का रुपया, दुनिया का पैसा, दुनिया का माल कमाने के चक्कर के अंदर पड़े, उसके मुकाबले के अंदर दीनी मता, दीनी फायदा हासिल करने में मशगूल होना वो बेहतर है। क्यों? रदीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालू फइन्नल माल यफनी अन करीबिन वइन्नल इल्म बाकिन ला यजाल। शायर कितनी अच्छी बात कहता है, रदीना किस्मतल जब्बारी फीना। अल्लाह ताला की तकसीम के ऊपर हम बहुत खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तकसीम अल्लाह की? लना इल्मुन वलिल जुहाली मालू, अल्लाह ने हमको इल्म दिया, जाहिलों को माल दिया। फिर वजह क्या बतलाई? फइन्नल माल यफनी अन करीबिन, माल तो अन करीब फना होने वाला है, खत्म होने वाला है। वइन्नल इल्म बाकिन ला यज़ाल, इल्म बाकी रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए दुनियावी मता को हासिल करने में मशगूल होने के बजाय दीनी मता हासिल करने में मशगूल होना ये बेहतरीन चीज है। इसीलिए याद रखो, दुनिया बकदरे जरूरत अल्लाह ताला दे देवे, इंसान को अपनी जिंदगी दीन के लिए लगानी चाहिए। जिंदगी दीन के लिए, आखिरत कमाने के लिए, इल्म की खिदमत में, अहियाए सुन्नत में, इशात दीन में, हिफाजत दीन में, एलाए दीन में, ये है बाकी रहने वाली नेमत, हमेशा बाकी रहने वाली नेमत, उसके पीछे लगना चाहिए। और देखो एक बात समझो, अगर दीन की खिदमत के साथ साथ कुछ वक्त हलाल रोजी में लगा दो, ठीक है, ताकि आप इस्तिग़ना के साथ दीनी काम कर सको, ये ठीक है, बशर्ते कि दीनी कामों में, इल्मी कामों में हरज और खलल ना आवे, बशर्ते कि दीनी इल्मी कामों के अंदर हरज और खलल ना आवे। गलबा दीनी इल्मी कामों का हो और मगलूब तरीन जो है हलाल रोजी की कमाई। और ये बात भी है, बहुत से मौलवी लोग जो कारोबार में लग जाते हैं, दुकान में लग जाते हैं, उन लोगों ने खुद मुझे अपना तजुर्बा बतलाया कि मैं सुबह के अंदर मकतब पढ़ाता हूँ या दर्जे हिफ्स पढ़ाता हूँ, और उसके ऊपर जो मदरसे वाले मुझे तनख्वाह देते हैं वो कलील तनख्वाह है, फिर दिन भर दुकान और कारोबार में मैं इतने हजारों रुपए कमा लेता हूं, लेकिन जो बरकत सुबह के 3 घंटे के मकतब या दर्जे हिब्स की तनख्वाह में है वो दिन भर के हजारों रुपए की कमाई में नहीं है। ये कितने लोगों ने अपना तजुर्बा मुझे बतलाया है कि सुबह 3 घंटे हिफ्स पढ़ाया, नाजिरा पढ़ाया, मकतब पढ़ाया, और उसके ऊपर मदरसे वालों की तरफ से जो मुशाहरा मिल गया उसमें जो बरकत होती है, कहा कि सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मैं लाखों रुपए कमा लूं, लेकिन उसमें वो बरकत नहीं होती जो सुबह की 5-7 हजार की तनख्वाह में बरकत होती है। تو دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ضمناً جو دنیا عطا فرما دے اس کے اندر بڑی خیر ہوتی ہے، بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی راحت اور بڑی بھلائی ہوا کرتی ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ جن مولویوں نے، حافظوں نے پڑھنے کے بعد دینی کام بالکل چھوڑ دیے، نہ مکتب پڑھایا، نہ حفظ پڑھایا، نہ کتابیں پڑھائی، نہ درس و تدریس، بس دنیا دنیا کاروبار کے ہو کر کے رہ گئے، ان کی زندگیوں میں کامل سکون، کامل اطمینان، کامل خیر، کامل برکتیں دیکھنے کو نہیں ملتی. دنیا تو مل گئی، دولت تو مل گئی، مال تو مل گیا، لیکن جو سکون، جو اطمینان، جو چین، جو برکت، جو رحمت دین کے کام کے ساتھ ہوتی وہ نصیب نہیں ہوتی. یہ عجیب چیز ہے. اس لیے باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نعمت، وہ ہے دین، علم، قرآن کی نعمت، اس کو حاصل کرنے کی رغبت کرنی چاہیے فانی کے مقابلے کے اندر. یہ ہے حدیث شریف کا خلاصہ، اور اس سے قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت بھی ثابت ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت کرو، نماز میں بھی تلاوت کرو، نماز کے علاوہ بھی تلاوت کرو، اس کی اہمیت ثابت ہوئی. آج ہم لوگ تلاوت نہیں کرتے، مدرسے والے، طلبہ، مدرسین تلاوت نہیں کرتے. بھائی تلاوت کرو، کچھ نہ کچھ مقدار روزانہ تلاوت کرنی چاہیے. ہمارے اکابرین اسلاف جو جن کا علمی فیض عالم کے اندر چلا، وہ سب ذکر، تلاوت، دعا، معمولات کی پابندی کے ساتھ علمی کاموں میں لگنے والے تھے، تو ان کے علم میں اتنی برکت ہوئی. اب کتب الاکتاب، شیخ المشائخ، ہمارے دادا پیر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب، مہاجر مدنی، نور اللہ مرقدہ، صاحب فضائل اعمال، ان کی علمی خدمات دیکھو. بخاری کی شرح لکھی، ترمیزی پر لکھا، ابو داود پر خدمت کی، اور بھی کتنی سارے، عجز المسالک الا موطا مالک، اور اتنی ساری علمی خدمات، حضرت کی علمی اشتغال، بخاری کا درس. لیکن اس کے باوجود بھی روزانہ حضرت 6-7 پارے جو ہے تلاوت کر لیا کرتے تھے، سارے علمی کاموں کے ساتھ. تصنیف بھی ہو رہی ہے، تعلیم بھی ہو رہی ہے، سبق بھی ہو رہا ہے، خطوط کے جواب بھی لکھوا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ تلاوت بھی پوری کر لیتے تھے. تو بعض قریبی آپ کے خلفاء اور مریدوں کو پوچھا گیا تو کہا مدرسے جاتے آتے میں کچھ مقدار تلاوت کی پوری کر لیتے، اواب ان کی نماز میں کچھ تلاوت پوری کر لیتے، کچھ تہجد میں، کچھ اشراق میں. اس طرح روزانہ سبق کے ایام کے اندر بھی 5-7 پارے کی تلاوت پوری کر لیتے تھے. تو دیکھو اللہ نے ان کے علم میں کتنی برکت دی، کیسی نورانیت دی، کہ آج عالم میں ان کا فیض جاری ہو رہا ہے. اور ہم لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تو بس ایک حدیث کو، ایک روایت کو، ایک بات کو بہت زور و شور سے چلا رکھا ہے کہ فقہ کی ایک مجلس، اس کی یہ فضیلت. ارے بھائی ان سب کے ساتھ تلاوت، ذکر، تسبیحات کا بھی اہتمام کرو تو علم کے اندر نورانیت آئے گی، جلا آئے گا، برکت آئے گی، ترقی ہوگی اور نور پیدا ہوگا اس کے اندر. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے کرنے کا کام طلب علمی کے ساتھ ساتھ. حضرت علامہ محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جب وہ دارالعلوم دیوبند میں تھے اس زمانے میں، کہ ایک دن جمعہ کا دن تھا تو سوچا کہ چلو آج تلاوت میں گزار دے، تو فجر کی نماز جس مسجد میں پڑھی وہاں بیٹھ کر تلاوت شروع کر دی. پڑھتے گئے، پڑھتے گئے، پڑھتے گئے، 22 کے اوپر پڑھے پارے پڑھ ڈالے. اب وہ ختم کر کے اٹھنا چاہتے تھے، لیکن یہ کہ جس مسجد میں وہ جمعہ فجر پڑھی اور تلاوت کر رہے تھے وہاں جمعہ ہوتی نہیں تھی، اسی لیے مجبوراً دوسری مسجد جانا پڑا. یہ حضرات زمانے طالب علم کے اندر بھی جو اوقات ملتے تھے اس میں تلاوت کرتے تھے. یہ نہیں کہ گلی ڈنڈا کھیلنے لگ گئے، کرکٹ کھیلنے لگ گئے، گھومنے نکل گئے، پیزا برگر کھانے چلے گئے، پاؤں بھاجی پانی پوری پہ چلے گئے، یہ تھوڑا ہوتا تھا. یہ ہے توجہ دینے کی چیز. سمجھ میں آیا بھائی؟ ترجمہ کرو حدیث شریف کا.
کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے تو وہاں تین حاملہ موٹی اور تین حاملہ بڑی اور موٹی اونٹیاں پائے؟ ہم نے کہا جی ہاں. فرمایا کہ تین آیتیں جن کو تم میں سے کوئی اپنی نماز میں پڑھے اس کے لیے ایسی تین اونٹیوں سے بہتر ہے جو حاملہ ہو، بڑی اور موٹی ہو.
آگے پڑھیے.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
أم المؤمنين حضرت عائشة بنت صدیق صدیقة بنت صدیق رضي الله تعالى عنها سے منقول ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن کا ماہر ہو، الماہر بالقرآنی، جو قرآن سے مہارت رکھتا ہو، وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لکھنے والے ہیں اور بڑے نیک ہیں. اور وہ آدمی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو اور تلاوت میں اس کو مشقت اور تکلیف ہوتی ہو، اٹک اٹک کے پڑھتا ہو، وَيَتَتَعْتَوْ فِيهِ، اٹک اٹک کے پڑھتا ہو، مشقت اور تکلیف سے پڑھتا ہو، حالانکہ قرآن مجید کی تلاوت اس کے لیے مشکل ہے، تو لَهُ أَجْرَانِ، اس کو ڈبل ثواب ملے گا، دو ثواب ملیں گے. اب حدیث شریف کے اجزاء سمجھو. پہلا لفظ ہے الماہر بالقرآن، کس کو کہا جاتا ہے وہ سمجھو. نمبر ایک، قرآن مجید کے الفاظ عمدہ طریقے سے پڑھتا ہو، بہترین انداز میں قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کرتا ہو، یعنی ناظرہ اس نے صحیح صحیح بہترین پڑھ رکھا ہو. دوسرا مطلب، روانی کے ساتھ قرآن پڑھے، روانی کے ساتھ قرآن پڑھتا چلا جائے. تیسرا مطلب، تلاوت کرنا اس کے لیے دشوار اور مشکل نہ ہو، تلاوت کرنا اس کے لیے دشوار اور مشکل نہ ہو. اور یہ کب حاصل ہوگا؟ جب کثرت سے تلاوت کرے گا تو اس کو ملکہ حاصل ہو جائے گا کہ تلاوت میں کوئی مشکل ہی نہیں رہے گی اس کو. چوتھا مطلب، حافظ، الماہر بالقرآن حافظ، لیکن قید لگا دینے کی جو رمضانی نہ ہو. حافظ کا مطلب کیا لگا دینے کا؟ رمضانی نہ ہو، بلکہ وہ حفظ کے پیچھے دھیان دیتا ہو، حفظ کے پیچھے توجہ دیتا ہو، اور وہ بہترین حافظ ہو. معلوم ہوا کہ مہارت حاصل کرنے کی چیز قرآن ہے. مہارت حاصل کرنے کی چیز کیا ہے؟ قرآن ہے. بعض لوگ دنیا میں فخر کرتے ہیں کہ یہ ڈرائیونگ کے ماہر ہے، یہ تیرنے میں ماہر ہے، یہ باکسنگ میں ماہر ہے، یہ تو کھانے کے ماہر ہے، یہ تو نیند کے ماہر ہے. لگتا ہے ایسا ہے کہ اصحاب کہف کی اولاد میں سے ہوں گے. لوگ دنیا کی عجیب عجیب چیزوں کے اوپر فخر کرتے ہیں اپنی مہارت کے اوپر. حقیقت کے اندر مہارت حاصل کرنے کی چیز کیا ہے؟ قرآن مجید، کہ یہ قرآن بہترین پڑھتے ہیں، قرآن بہترین پڑھاتے ہیں، روانی سے قرآن پڑھتے ہیں، صحیح پڑھتے ہیں. قرآن کے جید حافظ ہیں، قرآن کے درس میں ہمیشہ مشغول لیتے ہیں، درس تفسیر میں، درس قرآن میں بڑے ماہر ہیں. تو حقیقت میں مہارت حاصل کرنے کی چیز کیا ہے؟ قرآن مجید. یہ اس حدیث شریف سے اہم چیز معلوم ہوئی کہ انسان اگر کسی چیز میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن میں مہارت حاصل کرے. یہ ہے ماہر بننے کی چیز. آج دنیا میں لوگ ریکارڈ قائم کرنے کے لیے اپنی مہارت کا کیسی کیسی تکلیفیں اٹھاتے ہیں کہ میرا نام گنیس بک آف ورلڈ میں آ جاوے، میرا نام ملکا بک آف انڈیا میں آ جاوے. اس کے لیے مہارت حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں اٹھاتے ہیں. تو حقیقت میں مہارت حاصل کرنے کی چیز اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ قرآن مجید. اس کے اندر انسان مہارت حاصل کرنے کی کوشش اور محنت کرے. تو فرمایا الماہر بالقرآن، اس کو کن کی معیت حاصل ہوگی؟ السفارتی، سفیر، سفرتن، سفیرن، سفرتن. لغت میں اس کا معنی آتا ہے کھلنے کے، جیسے کہتے ہیں سفرت المرأت، عورت نے اپنا چہرہ کھول دیا. اور سفر کو سفر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں انسان کے حقیقی احوال اور اخلاق کھل جاتے ہیں. سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ کسی کے حقیقی اخلاق اور احوال کہاں کھلتے ہیں؟ سفر کے اندر. اسی لیے ایک آدمی نے کسی آدمی کی تعریف کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے کہ تو تعریف کر رہا ہے؟ کبھی معاملہ کیا ہے کہ تعریف کر رہا ہے؟ معاملے میں اور سفر میں آدمی کے حقیقی حالات کھلتے ہیں. تو سفر کا لغوی معنی کیا ہے؟ کھلنا. تو یہ السفرت سفیرن سفرن، اور اسی سے ہے سفارت. کہتے ہیں کہ یہ سفیر بن کے آئے، یہ اس ملک کے سفیر ہے، یہ اس مدرسے کے سفیر ہے. اس بنیاد کے اوپر ملائکہ کی یہ صفت بن جائے گی، چونکہ ملائکہ اللہ کے یہاں سے سفیر بن کے آتے ہیں، آسمان سے زمین کا سفر کر کے آتے ہیں. السفارہ. تو یہ ملائکہ کرام اللہ اور رسول اور اللہ اور امت کے درمیان کے اندر سفیر بنتے ہیں. تو ملائکہ اللہ تعالیٰ کے سفیر ہے بندوں کے واسطے، انبیاء کے واسطے. السفرت الکرام، بڑے معزز. بعض اہل لغت کا یہ کہنا ہے کہ یہ لفظ سفارتن بالکسر سفرتن سے مشتک ہے. السفارتوں کے معنی آتے ہیں اصلاح کرنے کے، سفارتن کے معنی کیا آتے ہیں کسرے کے ساتھ؟ اصلاح کرنا. ملائکہ کو سفرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے بندوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں. ملائکہ اللہ کے حکم سے بندوں کی صلاح اور بھلائی کا کام کرتے ہیں، اور بندوں کو آفتوں سے، گناہوں سے بچانے کا کام کرتے ہیں، بندوں کے دلوں میں بھلی بات کے الہام کا کام کرتے ہیں. تو السفارت کیا معنی؟ سفارت کہے اصلاح کرنا، صلاح اور بھلائی کے کام کرنا. اور ملائکہ کو سفرا کیوں کہا گیا؟ کہ وہ بندوں کے لیے صلاح اور بھلائی کے کام کرتے ہیں، بندوں کو آفتوں سے بلاؤں سے گناہوں سے بچانے کا کام کاج یہ ملائکہ کرتے ہیں. اسی لیے السفرتو کا لفظ استعمال ہوا. کرام کہتے ہیں کریم ہے یہ بزرگ اچھے مرتبے والے. البررہ برن سے اس کے معنی بھی نیکوکار. تو جو آدمی قرآن کا ماہر ہوگا ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لکھنے کا کام کرتے ہیں اور بڑے نیکوکار ہیں. کیا مطلب ان کے ساتھ ہونے کا, معیت کا کیا مطلب؟ معیت کا ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ جب یہ ماہر قرآن جنت کے اندر جائے گا تو یہ ملائکہ کرام درجات عالیہ میں اس کے ساتھ خدمت کے لیے آئیں گے. معیت کا کیا مطلب؟ کہ جب یہ ماہر قرآن جنت کے اندر جائے گا تو یہ ملائکہ جنت میں اس کے ساتھ اس کے درجات عالیہ میں آئیں گے اور ان کی خدمت کریں گے. دوسرا مطلب سمجھو, ماہر قرآن نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہے, یعنی ملائکہ نیک کام میں بھلائی کے کام میں ان کا تعاون اور ان کی مدد کرتے ہیں. اور یہ ماہر قرآن ان ملائکہ جیسے کام کرنے والا ہے. یہ ماہر قرآن ان ملائکہ کرام جیسے کام کرنے والا ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتے ہمارے ساتھ رکھے ہیں الگ الگ کام. بعض ملائکہ کا کام ہی ہے الہام خیر. کیا کام ہے؟ الہام خیر, یعنی دل دماغ کے اندر نیک اور بھلائی کی بات کا الہام کرنا ان کا کام ہی ہوا کرتا ہے. تو جو ماہر قرآن ہے سفرت الکرام ملائکہ اس کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ فرشتے اس کے ساتھ رہ کر کے اس کے دل کے اندر خیر کا الہام کرتے ہیں اور وہ ماہر قرآن ان نیک فرشتوں جیسے اعمال دنیا میں رہ کر کرتا ہے. ہے تو یہ بشر ماہر قرآن لیکن اعمال کیسے کرتا ہے؟ نیک برارا کرام کے ملائکہ کے جیسے اوصاف ہے, ان کی جیسی خوبیاں ہیں وہ یہ ماہر قرآن اپنائے ہوئے ہیں. سمجھ میں آیا معیت کے دو مطلب اچھی طریقے سے؟ تو یہ معیت دنیا میں بھی حاصل ہے اور یہ معیت آخرت میں بھی حاصل ہے. اور قرآن کی دوسری آیت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه, کہ جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور ایمان پر استقامت کی تو تتنزل عليهم الملائكه, ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اور ماہر قرآن سے بڑھ کر کے دین پر استقامت والا اور کون ہو سکتا ہے؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, اس کا مصداق ماہر قرآن سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ لہذا ان کو دنیا کے اندر ملائکہ کی معیت کی سعادت حاصل ہوگی. تتنزل علیہم الملائکہ, اور آگے پھر پوری فضیلت ہے, اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. پھر کیا فرمایا؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. آ گیا دونوں مطلب, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہم تمہارے دوست ہیں. تو یہاں معا کا مطلب معیت دنیاویہ, معیت اخرویہ, معیت معنویہ, معیت روحانیہ, یہ سفرت الکرام کو حاصل ہوتی ہے. کس کی حاصل ہوتی ہے؟ فرشتوں کی. ماہر قرآن کو کس کی معیت حاصل ہوتی ہے؟ فرشتوں کی. کون سے فرشتے؟ السفرا، جو سفیر بننے کا کام کرتے ہیں، جو بڑے معزز اور بڑے ماہر ہیں.